आबाद है दुनिया सारी, आबाद है दुनिया सारी, मगर जहरा का चमर वीरान है। ए माह मुहर्रम तू ही बता, देखा न सुना जायद ऐसा, जख्मों से बदर है चूर, मगर देखा न सुना जाहिद ऐसा, जख्मों से बदर है चूर, मगर जारी है जबान पे जिक्र खुदा, जारी है जबान पे ज़िक्र खुदा, गर्दन पे खंजर रवा है। ए माह मुहर्रम तू ही बता, कहती थी सकीना आबिद से इस कैद में मर जाऊंगी, कहती थी सकीना आबिद से इस कैद में मर जाऊंगी, छोड़ो ना अकेला भाई मुझे, छोड़ो अंधेर बहुत जिंदा है। ए माह मुहर्रम तू ही बता, जंजीरों में जकड़े हैं आबिद है तो को सला सिर जंजीरों में जकड़े हैं आबिद है तो को सला सिर गर्दन में, लेकिन बीमार को खींचा है, लेकिन बीमार को खींचा है, तारीख इसकी गवाह है। ए माह मुहर्रम तू ही बता, ए कूफियों में हूँ बिन्त अली और वारिस चादर जहरा, कूफियों में हूँ बिन्त अली और वारिस चादर ज़हरा की, देखो न तमाशा शर्म करो, देखो न तमाशा शर्म करो, अब ज़ैनब सर उरियां है। ए माह मुहर्रम तू ही बता, बाबा आओ देखो तो जरा, जाते असगर मक्के तल में बाबा आओ देखो तो जरा, जाते हैं असगर मक्तल में, रोती है फौज सारी, रोती है फौज सारी, मगर असगर के लबों पर हंसी है। ए माह मुहर्रम तू ही बता, खातून का चांद कहाँ है। मुहम्मद इब्न आल मुहम्मद सलावात।
انشاءاللہ پروردگار عالم اس عزائے سید الشہداء کو ہم اور آپ سے قبول فرمائے۔ دنیا میں جہاں کہیں بھی لوگ عزاء میں مشغول ہیں، خدا متعال ان سب کی سعادتوں میں، کامیابیوں میں اضافہ فرمائے۔ ایک بار پھر درود بھیجیں محمد و آل محمد پر۔ فاتحہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اهدنا الصراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ بار دیگر درود بھیجے گا محمد و آل محمد پر۔ اللہم صل علی محمد في كتابه الكريم، بسم الله الرحمن الرحيم، أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجبا۔ درود بھیجے گا محمد و آل محمد پر۔ خدا نمتال کے انتہائی احسان، انتہائی لطف ہے، ہم خدا نمتال کی اس نعمت کو شاید اس دنیا میں رہتے ہوئے نہیں سمجھ پائیں گے. بہت ساری خدا نے مثال کی نعمتیں ہیں، حقیقت ان کی ہم اسی وقت سمجھیں گے جب دنیا سے چلے جائیں گے. الناس نیام اذا ما تنتبع، مولا کا قول ہے، بہت اعلیٰ پائے کا قول ہے، لوگ سو رہے ہیں جب مریں گے تو جاگ جائیں گے. الحمدللہ رب العالمین، ہم خدا متعال کے شکر گزار ہیں، اس نے ہمیں سید الشہداء کی محبت نصیب کی ہے، سید الشہداء کی عزا میں بیٹھنا نصیب کیا. لیکن حقیقت یہ ہے کہ ہمیں اس کی اصل روحانیت، اس کی اصل نورانیت شاید ابھی سمجھ میں نہیں آئے گی. ہاں اگر آپ اہل بیت اطہار علیہ السلام کی روایات پہ غور کریں کچھ نہ کچھ اندازہ ہو جاتا ہے. مثلاً ہمارے پاس موجود ہے کہ، اور متعدد راویوں سے ہمارے پاس موجود ہے کہ، اگر کوئی سید الشہداء کے غم میں اتنے آنسو بہا لے کہ چہرے پر جاری ہو جائے، فرمائے قطعاً جنت میں جائے گا، قطعاً جنت میں جائے گا. ہمیں معلوم ہے اس کے لیے خلوص چاہیے، ہمیں معلوم ہے اس کے لیے اخلاص چاہیے. اور اللہ سے جو ہماری دعا ہے وہ یہ کہ خدا ہر گزرتے ہوئے محرم کے ساتھ ہمارے خلوص اور اخلاص میں اضافہ فرمائے، انشاءاللہ ان کے وارث کی خدمت کی سعادت نصیب فرمائے، اور انشاءاللہ اس راہ میں ہماری موت قرار فرمائے انشاءاللہ. درود بھیجے محمد و آل محمد پر. یہ جو انسان کسی چیز کو جانتا ہے اور اس کے باوجود عمل نہیں کرتا، یہ صرف مسلمان کا مسئلہ نہیں ہے، غیر مسلمان کے اندر بھی آتا ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ معاملہ کسی ایک فرقے، ایک گروہ، ایک دین کا معاملہ نہیں ہے، یہ سب کے ساتھ آئے گا. بہت سارے لوگوں کو یہ پتہ ہوگا کہ مثال کے طور پر ایکسرسائز کرنا ان کے لیے مفید ہے، تو جتنے لوگوں کو پتہ ہے وہ سب کرتے ہیں کیا؟ نہیں. یہ انسانوں کے اندر یہ کون سی مشکل ہے کہ بہت ساری چیزیں پتہ ہوتی ہیں لیکن عمل نہیں کر پاتے. اس کے اوپر بہت زیادہ تحلیل ہوتی ہے، انالیسس ہوتا ہے. اور ہمارے لیے کیوں اہم ہے؟ ہمارے لیے اس لیے اہم ہے کہ دین صرف لفظ کے اوپر نہیں ہے. ایک تو یہ کہ آپ قرآن کریم ہر روز پڑھیں، ایک دفعہ آپ لوگ صرف دیکھ رہے ہوتے ہیں، دہرا رہے ہوتے ہیں، قرآن کریم سامنے رکھا ہے، عربی ہم پڑھ رہے ہیں، دہرا رہے ہیں، مطلب نہیں سمجھ میں آتا. نہیں، پڑھیں اور سمجھیں. دعاؤں کے ساتھ بھی ایسے ہی کریں. دعائیں میں معمولاً عرض کرتا ہوں، ہم لوگ دعائے کمیل، مختلف دعائیں پڑھتے ہیں، مانگتے نہیں ہیں خدا سے. یعنی پڑھ رہے ہوتے ہیں لیکن وہ جو ایک طلب ہوتی ہے خدا سے، خدا یہ دعا مجھے چاہیے، وہ ہمارے اندر نہیں ہوتی. آپ کبھی، آپ کے یہاں الحمدللہ بہتر ہے، لیکن اگر آپ کبھی دیکھیں مسجدوں کے اندر جو تعقیبات وغیرہ پڑھے جا رہے ہوتے ہیں، ایک کوئی پڑھ رہا ہوتا ہے، باقی لوگ سن رہے ہوتے ہیں، اپنے آپ سے پوچھے کہ ان میں سے کون یہ مانگ رہا ہے؟ خدا سے مانگا تھا یہ؟ یعنی مثلاً اگر میرے سامنے کوئی بچہ آئے اور وہ ایک پیپر لائے اور اس پیپر کو ادھر ادھر دیکھتے ہوئے مجھ سے کچھ پڑھے اور مجھ سے کہ اب اس پر آپ عمل کریں، تو میرا حق ہے کہ میں اس سے کہوں کہ بھائی تم نے کچھ مانگا ہے کیا؟ ایک پیپر نکالا ہے، اس پہ ایک عبارت پڑھی ہے، شاید میری طرف دیکھا بھی نہیں ہے، میں کیا کروں اس کے اوپر؟ تو جو ایک معاملہ ہمارے درمیان رہ جاتا ہے وہ یہ کہ یہ عمل کی روح کہاں سے آتی ہے انسانوں کے اندر. اور کل میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا، مثلا ہم اپنے اندر دیکھتے ہیں کہ بھائی بہت ساری چیزیں ہم جانتے ہیں، مثلا اگر دین میں سے ہمیں 70 باتیں بتائیں، شاید 30 پہ عمل ہوگا، 40 پہ عمل نہیں ہوگا، یا کوئی اور بہتر ہوا تو 40 پہ عمل کرے گا، 30 پہ عمل نہیں کرے گا. تو میرا اپنے خیال ہے کہ یہ بہت اہم ہے کہ ہمیں اور آپ کو یہ سمجھ میں آئے کہ بھائی یہ عمل ہوتا کیسے ہے. تو میں ایک پوائنٹ آپ کی خدمت میں عرض کر رہا تھا کل، اس کو تھوڑا سا اور اشارہ کروں گا. درود بھیجے گا محمد و آل محمد پر. سب سے اہم کام جو مجھے سمجھ میں آتا ہے، एक बार फिर दुरूद भेजेगा मोहम्मद व आले मोहम्मद पर। जो चीज़ मुझे समझ में आती है सबसे अहम है वो ये है कि भाई आपको इस बात के फ़ायदे पर यकीन हुआ है या फ़ायदे पे यकीन नहीं हुआ। कहाँ इसको आप बहुत आसानी से एहसास कर सकते हैं? आप डॉक्टर के पास जाइए, डॉक्टर आपको एक दवाई दे और क्या भाई ये दवाई आपने इतने बजे खानी है, ये चीज़ें आपने नहीं खानी है, उनमें कोई चीज़ ऐसी हो जो आपको बहुत पसंद है। अच्छा, अब अगर आप उसके ऊपर अमल कर पा रहे हैं तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये कम से कम आपको इतना इत्मीनान है कि ये डॉक्टर सही डॉक्टर है, ये जो बात कह रहा है इसमें मेरा फ़ायदा है। लेकिन अगर आप ये देखें कि आप गए, आप दवाई ले आए हैं लेकिन आप दवाई इस्तेमाल नहीं कर रहे, मेडिसिन नहीं ले रहे, जो उसने कहा था कि भाई ये खाओ और ये नहीं खाओ वो आप नहीं कर रहे, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये आपको इस बंदे की काबिलियत के ऊपर डाउट है। अगर यकीन होता कि ये काम सही कर रहा है, मेरा फ़ायदा है इसके अंदर, कतअन कर लेते, कतअन कर लेते। तो अब मैं यहाँ से कानून निकालता हूँ, सबसे पहले अपने आप से एक बात पूछेगा, आपको दीन पे यकीन है? बचपन से मुझे याद है मैं एक जगह ट्यूशन पढ़ने जाता था, वहाँ एक टीचर मुझे मिसाल देते थे। अच्छा, वो बंदे खुदा शायद कोई बहुत बड़ा मुसलमान नहीं था, शायद मेरे ख़्याल में मुसलमान था भी नहीं शायद, लेकिन वो एक मिसाल देते थे वो हमें समझ लो डेड लॉक में लाने के लिए कि देखो मैं तो मुसलमान नहीं हूँ, तुम भी नहीं हो, तुम भी नहीं हो। वो मिसाल मैं कभी कभी आपकी खिदमत में अर्ज़ करता हूँ, लोगों की खिदमत में, वो मैं दोबारा यहाँ पर दोहराता हूँ और ज़रा इसको देखिएगा गौर से, दुरूद भेजेगा मोहम्मद वाले मोहम्मद पर। भाई फ़र्ज़ कर लेते हैं कि अब मुझे यहाँ के फासलों का बहुत ज़्यादा अच्छा अंदाज़ा नहीं है, लेकिन मैं ऐसे ही यूँ सोच रहा हूँ, मसलन फ़र्ज़ कर लीजिए कि आपने यहाँ से जाना है नैरोबी, दो ऑप्शंस हैं आपके पास, दो रास्ते हैं। एक रास्ता तो ये कि जहाज़ पकड़ें, जहाज़ में बैठें, कितनी देर का रास्ता होगा नैरोबी का भाई? डेढ़ घंटे हैं, चलो डेढ़ घंटे, एक घंटा, दो घंटा, जितना भी आप जहाज़ में बैठे, चलिए मैं आपको फर्स्ट क्लास में बिठा देता हूँ, फर्स्ट क्लास में बैठ लूँ, वहाँ नैरोबी में उतर जाए, ये एक रास्ता है। दूसरा रास्ता ये है कि बाय रोड जाए, कितनी देर लगेगी? तकरीबन 24 घंटे लग सकते हैं। अब मुझे नहीं मालूम रोड यहाँ पे कैसी है, लेकिन फ़र्ज़ करें रोड भी बहुत ख़राब है, गाड़ी भी ख़राब है। अभी कल परसों कोई बता रहा था कि मौलाना हमारे वालिद 50 साल पहले बुजुमबूरा से कुछ फासले पे रहते थे, पता नहीं 80 किलोमीटर, वहाँ से यहाँ आते थे लेने के लिए, फिर ले कर वहाँ जाते थे, तो गाड़ियों को धकेलते हुए और पता नहीं सरों के ऊपर लाद कर। तो मसलन एक रास्ता ये जहाज़ में बैठें नैरोबी उतरें, दूसरा रास्ता ये बस पकड़े, रोड टूटी भी है, बस भी ख़राब है, 24 घंटे टाइम लगेगा, खाना पीना कोई नहीं है बीच में, 24 घंटे फास्टिंग है, नैरोबी पहुंच जाए। किससे जाना है, जहाज से जाना है या बस से जाना है? सबने जहाज से जाना है। अब इक्वेशन चेंज करते हैं थोड़ी सी, अगर जहाज़ से गए तो 2 साल नैरोबी में रोड पे सोना है, 2 साल रुकना है नैरोबी में, रोड पे, सड़क पे सोना पड़ेगा, और अगर बस से गए तो 5 साल तक नैरोबी में पैलेस में ठहराएंगे। जहाज़ से गए पहुंच तो जाओगे डेढ़ घंटे में, फर्स्ट क्लास के मज़े भी लोगे, लेकिन वहाँ पहुँचकर 2 साल तक सड़क पे रहना पड़ेगा, सड़क के किनारे रहना है। और अगर बाय रोड गए, गाड़ी में गए जो ख़राब है, रोड भी ख़राब है, खाना भी नहीं मिलेगा, लेकिन 5 साल तक पैलेस में ठहराएंगे वहाँ पे, सही है? अब किस में जाना है? تو وہ میرے ٹیچر مجھ سے کہتے تھے کہ اگر تم لوگوں کو یہ یقین ہے کہ یہ یہاں پہ زندگی 60 سال ہے اور آگے جنت لاکھوں سال ہے تو تم لوگ گناہ کیوں کرتے ہو؟ کیوں گناہ کرتے ہو؟ کوئی ہے جو کیا ہے میں 1.5 گھنٹے کا مزہ لوں گا، 2 گھنٹے، 2 دن، 2 مہینے، 2 سال میں خوار ہوں گا سڑک کے اوپر؟ ہر آدمی کہے گا نہیں، میں تو بس میں جاؤں گا بھائی، 5 سال مزے تو لوں گا. تو اگر ہمیں واقعاً یقین ہے آخرت کے اوپر، جنت کے اوپر، اللہ کے وعدوں پر، تو کوئی آگ اپنے سر میں کیوں لگوا رہا ہے؟ کوئی حرام کا کیوں کھا رہا ہے؟ کوئی اللہ کی بندگی کو کیوں چھوڑ رہا ہے؟ تو یہاں مشکل کیا نظر آ رہی ہے؟ مشکل بہت سادہ ایک نظر آ رہی ہے، یقین کی کمی ہے، یقین کی کمی. میں ایک اور مثال عرض کرتا ہوں، درود بھیجے گا محمد و آل محمد پر. اب میں ایسا نہ ہو مثالوں میں ہی آپ کا وقت لے لوں، لیکن میں عرض کرنے کی پھر بھی کوشش کر دیتا ہوں. فرض کرو، بہت پہلے میرے ذہن میں یہ بات آئی تھی، فرض کرو دنیا میں نظام یہ ہوتا کہ جو شخص جھوٹ بولے گا اس کے سر میں آگ لگ جائے گی. اگر دنیا میں یہ نظام ہوتا، جیسے ہی کوئی جھوٹ بولے سر میں آگ لگ جائے. میں آپ سے پوچھتا ہوں، اب لوگ جھوٹ بولتے کیا؟ تو میں اپنے طور پہ کہتا ہوں، ایک دفعہ ٹیسٹ کرنے کے لیے بولتا کہ آگ لگ رہی ہے یا نہیں لگ رہی، ایک دفعہ ڈھنگ سے آگ لگ جاتی پھر نہیں بولتا. کیا نشانی ہے؟ کتنے لوگ ہیں جو اپنا ہاتھ جلا رہے ہیں؟ کون ہے جو چولہے کے اوپر جا کے اپنا ہاتھ رکھ رہا ہے جلانے کے لیے؟ کوئی نہیں جلا رہا. کیوں نہیں جلا رہے؟ کو پتہ ہے آگ کی تکلیف ہوتی ہے. جھوٹ بول رہے ہیں یا نہیں بول رہے؟ ہاں جھوٹ بول رہے ہیں. ان کو نہیں پتا آگ لگے گی، ان کو نہیں پتا اس کے بعد جہنم ہے. پتا ہے؟ اگر یقین ہوتا تو کرتے. پتا نہیں کتنی مثالیں بار بار ہمارے سامنے ایک لفظ لے کر آ رہی ہیں، وہ کیا ہے؟ یقین کی کمی. یقین مانو آپ اس بات کو، اصل مسئلہ جو ہمارا عمل نہ عمل کا ہے، عمل بے عملی، وہ یقین کا مسئلہ. ایک مثال اور دے دیتا ہوں، درود بھیجے گا محمد و آل محمد پر. صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرج. صاحب بڑی بڑا عجیب ایک سلسلہ ہے عرفا کا. میں جب سے اس کے بارے میں تھوڑا بہت جان پایا ہوں، میں کہیں نہ کہیں اپنی مجالس میں اس کا ذکر ضرور کر دیتا ہوں. بڑا عجیب سلسلہ ہے. آپ نے بڑے نامی گرامی عارف کا نام سنا ہے، آیت اللہ بہجت کا نام، یہ آپ سب نے سنا ہے. آپ اپنے درمیان ہمیشہ ایک کوشش کیجئے گا، جب بھی کوئی فینومینا دیکھیں، کوئی بلڈنگ دیکھیں، کتاب دیکھیں، شخص دیکھیں، اپنے آپ سے ضرور یہ پوچھئے گا اس کو بنایا کس نے. یہ ہمیشہ کیجئے گا. مثلا آپ نے گاڑی اچھی سی دیکھی، آپ گاڑی کے مزے لینا چاہ رہے ہیں، مزے ضرور لیں، سب سے پہلے اپنے آپ سے پوچھیں بنایا کس نے. اس سے آپ کو بہت فائدہ ہوگا زندگی کے اندر. کیوں؟ آپ سورس تک پہنچ جائیں گے، سورس تک پہنچیں گے. اور اگر یہ کام آپ نے بہت بڑھا دیا تو یقین فرمائیں آپ سیدھے خدا تک پہنچ جائیں گے، سیدھے خدا تک پہنچیں گے. تو مثلا آپ نے سنا ہے کہ بھائی فلاں گاڑی بہت اچھی ہے، تو چلو پوچھو کس نے بنائی، بنانے والے کون تھے. آپ اور ہم سب کانٹیننٹ سے ہیں، سب کانٹیننٹ میں ایک بلڈنگ ہے جو دنیا بھر کے اندر مشہور ہے، اس کو ہم تاج محل کہتے ہیں. یہ جو ہمارے بچے ویسٹ کی انٹیلیجنس کے سامنے بیچارے رول ہو گئے ہیں اور یہ سمجھتے ہیں ویسٹ میں سب کچھ ہے، میں ان بچوں سے یہ سوال کرتا ہوں کہ جس وقت ہم تاج محل بنا رہے تھے اس وقت ان کے پاس سب سے بڑی بلڈنگ کون سی تھی؟ پھر سمجھ رہے ہو ہم جاہل تھے؟ ہم جاہل نہیں تھے. یہ جاہل آئے، انہوں نے ہمیں جا کے جاہل بنایا ہے. ورنہ ایک بار سوچو بھائی، یہ جو تاج محل بنا تھا یہ ایک آدمی سنگل ہینڈڈ بنا سکتا ہے کیا؟ نہیں بنا سکتا. اس کے لیے تو پوری چین چاہیے، تمہیں ماسٹر آرکیٹیکٹ چاہیے، انجینئر چاہیے، لیبر چاہیے، اسکلڈ لیبر چاہیے، ورنہ تاج محل بن ہی نہیں سکتا تھا. اچھا جس انسٹیٹیوشن میں وہ پڑھ رہے تھے وہ کہاں ہے، وہ یونیورسٹی کہاں ہے اس وقت؟ غائب. سینکڑوں سال پہلے دہلی سے پشاور تک روڈ بنی، ہزاروں کلومیٹر چلا دی اس روڈ نے، آج تک وہ روڈ موجود ہے. جنہوں نے بنائی وہ کس انسٹیٹیوٹ میں پڑھتے تھے، کہاں ہیں وہ؟ تم نے اور میں نے بچپن سے کیا سنا ہے، کیمبرج ہے، آکسفورڈ ہے، تو تمہاری یونیورسٹیز کہاں گئیں؟ یہ انگریز کھا گئے. یہ جب آئے تو انہوں نے ہمیں غلام بنانے کے لیے جو بہت بڑا کام ہمارے ساتھ کیا، بہت بڑا ظلم کیا، وہ یہ کہ ہمارے تعلیمی ادارے ختم کر دیے، زیرو کر دیے، لینگویج چینج کی، پڑھی لکھی زبان بنا دی انگریزی. اب جب ہم ڈسکنیکٹ ہوئے عربی فارسی سے تو ہمارے پاس کچھ بچا ہی نہیں، کیونکہ ہماری ساری انہیریٹنس ہوتی وہ اس لینگویج میں تھی. جا کے دیکھ لو جتنے پرانے مونیومنٹ ہیں سب میں فارسی لکھی ہوئی ہے، یہ سارے کام فارسی میں ہو رہے تھے. تو عزیزان محترم، بہت بڑا کام، بہت بڑا کام. یقین، یقین کیسے آئے گا؟ میں آپ سے خدمت میں عرض کر رہا تھا، ہمیشہ یہ پوچھو یہ بنایا کس نے. آپ سے میں نے کہا عارف کا نام آپ نے سنا ہے، آیت اللہ بہجت، کیا مقام تھا ان کا؟ ہمارے یہاں 17-18 سال کا بچہ ابھی یہ طے کر رہا ہوتا ہے کہ اس نے فجر پوری پڑھنی ہے یا نہیں پڑھنی ہے. تو اگر وہ زہر عصر مغرب عشاء بھی پڑھ لے تو ماں باپ کہتے ہیں چلو ٹھیک ہے، اتنی تو پڑھ رہا ہے. آیت اللہ بہجت کے بارے میں مشہور تھا کہ 18 سال کی عمر میں امام حسین سے 20 تحفے لے چکے تھے. یہ اسٹیٹس تھا ان کا، 18 سال کی عمر میں اتنا بڑا مقام لے چکے تھے. اور عمر کتنی کی ہے؟ 90 سال کی قریب. باقی 70 سال کیا کیا؟ اللہ جانتا کس مقام پہ فائز تھا. ان کے کوئی استاد ہوں گے؟ ہاں بالکل تھے. ان استادوں کا کیا مقام تھا؟ ان استادوں کے بھی استاد ہوں گے؟ ہاں بالکل تھے. ان کا کیا مقام تھا؟ یہ سب لوگ کیسے پہنچ رہے تھے؟ یہ سب لوگ اتنے شدید، ہماری زبان میں شدید، عبادتوں میں ہوئے کیسے؟ یہ نہیں تھکتے تھے؟ ان میں سے کوئی ایسا نہیں ہے جو فجر سے پہلے نہ کھڑا ہوتا ہو، کوئی 2 گھنٹے پہلے، کوئی 1.5 گھنٹے پہلے، کم از کم 1.5-2 گھنٹے پہلے تو کھڑے ہوتے ہی تھے سر. بھائی یہ تو ہمارے ساتھ تو یہ مسئلہ ہے کہ ہم یہ دیکھتے ہیں فجر قضا کب ہوگی، پڑھنے والا بھی ہے تو دیکھتا ہے قضا کب ہے، اس سے 15 منٹ پہلے اٹھ کے کم از کم چلو پڑھ تو لوں. وہ بھی وضو کرتا ہو کہ ایک آنکھ بند رکھتا ہے تاکہ غائب نہ ہو جائے نیند، دوبارہ میں سو سکوں فوراً. ان کو یہ یقین کیسے آتا ہے؟ اب مجھے اس کے اوپر بات کرنی ہے آپ سے تاکہ ایک اثر ہمیں ملے، ہمارا دین پہ یقین بڑھ جائے، دین پہ یقین بڑھ جائے. درود بھیجے محمد و آل محمد پر. صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہ. البتہ یہ جو میں نے آپ سے کہا اس کا مطلب یہ نہیں کہ آپ کے اندر یقین نہیں ہے، نہیں آپ کے اندر یقین ہے. کیا نشانی؟ اگر یقین نہیں ہوتا تو 1400 سال کے بعد یہاں کیا لینے آئے ہو؟ یہاں کیوں آئے ہو؟ قضا کر کیوں رہے ہیں؟ اگر یقین نہیں ہوتا تو اپنی زندگی کے آرام چھوڑ کر، یہ کام چھوڑ کر، وہ کام چھوڑ کر سب لوگ قضا میں جمع ہوتے ہیں، کیوں جمع ہوتے ہیں؟ روتے کیوں ہیں؟ اگر یقین ہے، کچھ جگہ پہ ہے، کچھ جگہ پہ کم ہے. ابھی آج ہی میرے خیال میں ایک کلپ دیکھ رہا تھا، کسی نے پتہ نہیں شاید ایران میں بنائی کہاں پر، تو وہ اس کلپ میں اس طرح دکھاتے ہیں کہ وہ جس سے بھی انٹرویو وغیرہ لے رہے ہیں روڈ پہ چلتے چلتے، بالکل کسی کو انہوں نے کہا یہ آپ انولپ کھولیں، اس نے انولپ کھولا تو کہا کہ اس میں ایک چیک لکھا ہوا ہے، چیک رکھا ہوا ہے سائنڈ تیار، آپ کو جو اماؤنٹ اچھی لگے وہ لکھ لو، جو اماؤنٹ اچھی لگے وہ لکھ لو جس سے آپ کی زندگی میں خوشیاں آ جائیں. اب وہ ایک آدمی کہہ رہا ہے کہ میں تو 50 मिलियन लिखूंगा, एक कहता है कि मैं एक बिलियन क्यों ना लिखूं, मैं इतना लिखूंगा। वो कहते हैं हाँ ठीक है, जो लिखना है लिखो। तो वो कहते हैं लिख लिया, हाँ लिख लिया। कहने आप एनवेलप दोबारा खोलो, दोबारा खोला, उसके अंदर एक पेपर रखा था, कहा इसको पढ़ो, इस पर भी साइन करो। चेक पे तो तुमने साइन नहीं करना, वो तो पहले से साइन हुआ हुआ है। अब ये पेपर पढ़ो, इस पर साइन करो, फिर चेक ले लो। तो ठीक है, पेपर खोला, पेपर पे लिखा था आज से मैं ऐलान कर रहा हूँ नाउज़ुबिल्लाह कि मैं इमाम हुसैन से अपने सारे ताल्लुक तोड़ लूँ, जो मैंने अज़ा की मुझे अजर नहीं चाहिए, जो मैंने मातम किए मुझे अजर नहीं चाहिए, और इसके बदले मैं ये रकम लेने को तैयार हूँ। अल्लाह, रोड पे चलते जिस किसी को उन्होंने वो दूसरा पेपर पढ़ाया, उसने पढ़ा, रोया और उसने कहा ये मैं नहीं कर सकता, पैसा कितना भी दे दो ये नहीं कर सकता। हम कमिटेड हैं, ये हमारा यकीन है। तो लुत्फ खुदा है कि उसने हमारे अंदर सैयदुश्शहदा जैसी नूरानियत पे यकीन करार दे दिया। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, हम सब इससे बहरेमंद हैं। अल्लाह की इस नेमत को हम अपने अंदर एहसास कर रहे हैं। इसका शुक्र बजा लाने के लिए दुरूद भेजें मोहम्मद व आले मोहम्मद पर। अल्हम्दुलिल्लाह, ये खुदा ने ईमान में दिया। अब हमारे पास जो काम रह गया वो क्या रह गया, वो ये कि भाई हमें सैयदुश्शहदा के रास्ते पर और मजबूती से आगे बढ़ना, इस यकीन को अपने अंदर लेकर आना। अच्छा, अब बिल्कुल सुकून से मैं अपने आप से एक सवाल करता हूँ, ये यकीन आता कैसे? अच्छा, इससे हमें क्या फ़ायदा होगा? इससे मैं आपकी खिदमत में वो रास्ता बताने की कोशिश करूँगा जिससे अगर आप भी किसी जगह पे अपना यकीन बढ़ाना चाहें, मैं भी बढ़ाना चाहूँ, तो ये हमारे लिए मुमकिन हो जाए। यकीन कैसे आता है? सही, अब यकीन की एक बहुत बड़ी मिसाल कुरान करीम ने दी है, इससे बढ़कर कोई मिसाल यकीन की नहीं है दुनिया के अंदर जो कुरान करीम ने दी है। मिसाल आपको पता है, मैं इशारा सिर्फ करूंगा, दुरूद भेजेगा मोहम्मद वाले मोहम्मद पर। कुरान करीम में जाहिर बहुत गहराई है, एक एक वाक़े के पीछे हजारों बातें हैं, हजारों पॉइंट्स हैं। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने अल्लाह ताला से पूछा कैफ़ा तखलुक, ये नहीं पूछा कि तू खल्क करता है या नहीं करता, ये नहीं पूछा, पूछा कैसे खल्क करता है। सवाल ये नहीं है कि तू खल्क करता है नहीं करता, वो मुझे मालूम है कि खल्क करता है, कैफ़ा तखलुक, कैसे खल्क करता है। खुदा ने मुताल ने पूछा कि क्या तुम्हें ईमान नहीं है? कहा है ईमान मुझे कि तू खल्क करता है, और तू जैसे भी खल्क करता है तू ही खल्क करता है, लेकिन लियत्मइन्ना कल्बी, मेरा दिल मुतमइन हो जाए। ये जो पॉइंट है ये बहुत इम्पोर्टेंट है, लियत्मइन्ना कल्बी, मेरा दिल मुतमइन हो जाए। कल्ब, कल्ब, कल्ब को मैं कभी आपकी खिदमत में अर्ज़ करूँगा इंशाअल्लाह, अगर तौफीक मिली, मेरा कल्ब मुतमइन हो जाए। खुदा अनुमतान ने क्या किया? खुदा अनुमतान ने ये नहीं कहा कि तुम देखो मैं किसी को खल्क करता हूँ, ये उससे पहले वाले वाक़े में है, जहाँ कुरान करीम में ये वाक़ है, उससे पहले वाले वाक़े के अंदर कोई गुजर रहा था, उसने कहा खुदाया इस गरीब आबादी को तू कैसे ज़िंदा करेगा? खुदा ने कहा मैं तुमको मार देता हूँ, मार दिया, 100 साल के लिए मार दिया, 100 साल बाद ज़िंदा किया, और पूछा कितना अरसे मरे रहे? कहा शायद एक शब, एक रात, दो रात। कहा 100 साल मरे रहे। गधे को देखो जो तुम्हारे साथ था, मैं अभी इसको ज़िंदा करूँगा, इसको हड्डियाँ जोड़ूंगा, इन हड्डियों पे खाल चढ़ाऊँगा, गोश्त चढ़ाऊँगा, अब तुम एक अजीब मंजर देखो, जो खाना तुम्हारे साथ था ये 100 साल बाद भी ख़राब नहीं हुआ है। लम यतसन्ना, ये खाना ख़राब नहीं हुआ है, खाने को 100 साल चलना चाहिए था, नहीं, ये खुदा ने अपनी कुदरत दिखाई। कहा तुम पूछ रहे थे ना कैसे जिंदा करेगा इस आबादी को जो ख़त्म हो गई, कहा मैं देखो अभी करता हूँ,
تم 100 سال مرے رہے تم زندہ ہو گئے، تمہارا گدا 100 سال مرا رہا وہ زندہ کروں گا، کھانا جو خراب ہو جانا چاہیے تھا شام تک میں نے خراب نہیں ہونے دیا، 100 سال سے ویسے ہی پڑا.
حضرت ابراہیم نے یہ نہیں مانگا تھا، اگر حضرت ابراہیم نے یہ مانگا ہوتا نا تو خدا حضرت ابراہیم علیہ السلام سے کہتا ایک پہاڑی پہ کھڑے ہو جاؤ میں پرندوں کو زندہ کر کے دکھاتا ہوں، کہا نہیں تم کرو گے اب تم کرو. اس کا مطلب کیا ہے؟ بعض اوقات اللہ بندے کو کسی یقین تک پہنچانے کے لیے کسی چینل میں سے گزارتا ہے.
اگر بندے نے خدا سے یہ کہا ہو کہ خدایا مجھے کوئی مشکل سے نہیں گزرنا، اس کا مطلب کیا ہے؟
یہ کبھی اس چینل سے نہیں گزرے گا.
اگر اس چینل سے نہیں گزرے گا تو کیا فائدہ کیا نقصان؟ فائدہ یہ کہ سختی نہیں آئی، نقصان کیا ہے؟
یقین بھی نہیں آیا، یقین بھی نہیں آیا.
تو بعض چیزیں ایسی ہوتی ہیں دوستو جس کو حاصل کرنے کے لیے کسی جگہ سے گزرنا پڑتا ہے. اب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ اے خدا تو کیسے خلق کرتا ہے؟ خدا نے کہا ابراہیم اب محنت کرنی پڑے گی، اب یہ نہیں ہے کہ میں تم کو پہاڑی پہ کھڑا کر دوں گا اور تم دیکھنا میں کیسے خلق کرتا ہوں، نہیں نہیں اب تم کیا کرو، تم جاؤ 4 پرندے لو، پالو انہیں، پھر ان پرندوں کو ذبح کرو. اب کوئی شخص جب کسی کو پالتا ہے تو پھر اسی کو ذبح بھی کرے، اب کچھ سمجھ میں آ رہا ہے کہ کیوں اللہ نے حضرت ابراہیم سے حضرت اسماعیل کو ذبح کروایا؟ اگر کسی مقام پہ پہنچنا ہو تو کسی چینل سے گزرنا پڑتا ہے. زندگی میں سب چیزیں آسان آسان آسان
تو پھر یقین میں نہیں ہے، کہیں گزرنا پڑتا ہے. درود بھیجے محمد و آل محمد پر. صلی علی محمد آل محمد.
خدا نے کہا تم 4 پرندے لو، انہیں پالو، انہیں ذبح کرو، ان کے ٹکڑے ٹکڑے کرو، ٹکڑے ٹکڑے کرنے کے بعد ان کو کسی جگہ پہ سارے سب ملا ملو کے رکھ دو، اب تم ان پرندوں کو آواز دو. تو پرندوں کو آواز دو گے تو کیا ہوگا؟
خدا تمہاری آواز میں خالقیت ڈالے گا. یا اللہ، بعض اوقات خدا کسی کو ایسے بھی نوازتا ہے، اس کی آواز میں خالقیت ڈال دی.
یہ شرک ہے؟
نہیں نہیں شرک نہیں ہے.
حضرت عیسیٰ علیہ السلام کہتے تھے میں مردے کو زندہ کروں گا،
بِإذن اللہ
میں زندہ کروں گا، قرآن میں لکھا بِإذن اللہ، اللہ کے اذن سے.
حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا تم آواز دو،
آواز دیے، پرندے اڑ کے آئے. اب کیا ہوا؟ اب حضرت ابراہیم علیہ السلام کو نظر آیا کہ کیف تخلق، خلق کیسے ہوا. اب آپ اور میں کیا کہہ رہے ہیں؟ خدایا ہمیں یقین چاہیے. وہ ایک عارف تھے، فوت ہو گئے، ان کا مقام بہت بلند تھا، سب جانتے تھے کہ ان کا مقام بہت بلند ہے. ان کے ایک دوست تھے، وہ زندہ تھے، تو وہ سوچتے تھے کہ میرا دوست کبھی میرے خواب میں آئے تو میں اس سے پوچھوں. تو ایک دفعہ خواب میں آ گئے، خواب میں آئے تو انہوں نے اپنے دوست کی کا ہاتھ پکڑ لیا، ہاتھ پکڑ لیا خواب میں، اور اس سے کہا کہ اب جب تک نہیں بتاؤ گے نا کہ تم اس مقام پہ کیسے پہنچے ہو میں تمہارا ہاتھ نہیں چھوڑوں گا. خواب میں کہا، تو وہ کہتے ہیں خواب میں اس نے میرا ہاتھ چھڑایا اور اس نے کہا کہ یہ وہ حلوہ نہیں ہے جو بتانے سے مزہ آتا ہے، یہ وہ حلوہ ہے جو کھانا پڑتا ہے، اس کا مزہ بتانے سے نہیں آتا ہے. آپ کو یقین چاہیے، جاؤ کتاب پڑھ لو. نہیں بیٹا، کتاب پڑھنے سے نہیں آئے گا، کتاب پڑھنے سے راستہ سمجھ میں آئے گا. جاؤ مثلا فلاں کام کر لو، نہیں کچھ نہیں ہوگا، اس کا ایک راستہ ہے، اس راستے سے گزرنا پڑے گا. سخت ہوگا یا آسان ہوگا؟
ہاں یہ سخت ہوگا، یہ سخت ہوگا.
تو اب پہلی بات تو آپ اس بات کو سمجھ لیں کہ بھائی اگر آپ اور میں واقعاً دین پہ یقین چاہتے ہیں اور یہ کہہ رہے ہیں یہ ہمیں آسانی سے مل جائے، مفت میں مل جائے، نہیں سرکار یہ آپ کو گاڑی مفت میں مل سکتی ہے، ابا مالدار ہوں بچے کے پاس خود ہی گاڑی آ جائے گی، زمین مفت میں مل سکتی ہے، باپ جاگیردار ہو اس کے پاس جاگیر ہوگی تو بیٹے کو مل جائے گی، ڈگری بھی مل سکتی ہے. وہ کرنل قذافی کے بیٹے نے لندن اسکول آف اکنامکس اینڈ پولیٹیکل سائنس سے کچھ ملین ڈالر دے کے ڈگری لے لی تھی پی ایچ ڈی کی، یہ سب مل سکتا ہے، لیکن اب تم کہو مجھے دین پہ یقین مل جائے مفتے میں، نہیں، یہ حلوہ ادھر ادھر سے نہیں ملتا ہے، یہ حلوہ خود بنانا پڑتا ہے، جو بناتا ہے وہی چکھے گا اس کو۔ درود بھیجیں محمد و آل محمد پر، صلی علی محمد آل محمد و آل محمد پر۔ اچھا آپ مثلا ایک قدم اور بڑھیں، آپ کہیں بھائی یہیں پہ رک گئی بات، آپ چاہتے ہیں اس کام کو کریں تو کیا کریں، یقین بڑھائیں تو کیا کریں؟ چھوٹا سا ایک کام کر لو، جن چیزوں پر تم سمجھ رہے ہو کہ تمہیں یقین ہے اس پہ عمل کرو۔ اگر آپ اپنے اندر یقین بڑھانا چاہتے ہیں تو چھوٹا سا ایک کام ہے، جس کا آپ کہہ رہے ہیں کہ مجھے اس کا یقین ہے اس پر عمل کرو۔ جیسے ہی آپ اپنے پرانے یقین پر عمل کریں گے، خود بخود آپ کے اندر مزید یقین لینے کی طاقت بڑھنا شروع ہو جائے گی، اور یہ کام ہوتا ہے قلب سے۔ دوبارہ قلب بیچ میں آ گیا، ابھی بھی میں اس میں نہیں جانا چاہ رہا کیونکہ اس میں ٹائم لگے گا۔ یہ انسان کے اندر ایک فیکلٹی ہے، ایک طاقت ہے، صلاحیت ہے، اگر وہ اپنے یقین پہ عمل کرے جو پہلے سے ہو اس کے پاس، آہستہ آہستہ اس کے اندر یقین حاصل کرنے کی طاقت بڑھتی ہے، اور یہ جو یقین آتا ہے یہ عمل سے دور رہ ہی نہیں سکتا، یہ ہمیشہ عمل کے ساتھ آتا ہے۔ اس کا صرف ایک راستہ ہے، اپنے یقین پر جو پہلے سے ہے تمہارے اندر اس پر عمل کرو، اور جیسے ہی کہیں آپ نے، اچھا اس کے مقابلے میں اس کا ایک زہر بھی ہے، وہ زہر کیا ہے؟ جس پہ یقین تھا اسے جھٹلا دیا، اب مصیبت آئی۔ جن چیزوں پہ یقین تھا وہ بھی جائے گا۔ ایک مثال عرض کرتا ہوں اور آپ کی زحمت تمام کروں گا، درود بھیجے گا محمد و آل محمد پر، صلی علی محمد و آل محمد۔ چھوٹی سی ایک بات ہے، نماز پڑھنی چاہیے نہیں پڑھنی چاہیے؟ پڑھنی چاہیے، اول وقت پڑھنی چاہیے یا تھوڑی دیر سے پڑھنی چاہیے؟ اول وقت پڑھنی چاہیے۔ حضرت اللہ بہجت ایک جملہ کہتے تھے، بڑا عجیب جملہ، میں ایک دفعہ افریقہ کے ایک ملک میں گیا، وہاں کی جماعت کو پسند نہیں آئے گا اگر میں نے نام لے دیا، میں ایک ملک میں گیا تو وہاں میں، چونکہ یہ طلاق اور شادی بیاہ کا معاملہ بہت خراب ہوا ہوا ہے نا ہماری کمیونٹی کے اندر، طلاقیں بہت ہونے لگی ہیں، تو میں وہاں پہ گیا، میں نے وہاں پہ پوچھا کسی سے کہ بھائی یہاں پہ طلاق اور اس کا معاملہ کیا ہے، کہنے کا مولانا یہاں طلاق ولاق نہیں ہے، کچھ نہیں ہے۔ میں کہا بھائی واہ بھائی، بہت اچھی کمیونٹی ہے تمہاری، تو ہماری تو پوری کمیونٹی میں طلاقیں طلاقیں بھری پڑ رہی ہیں، جہاں جا رہے ہیں مصیبت ہے۔ کہ نہیں نہیں، یہاں کوئی طلاق نہیں ہوتی، یہاں شادی نہیں ہوتی، شادی ہوگی تو طلاق ہوگی، شادی نہیں ہو رہی۔ ارے بھائی یہ کیا مصیبت ہے؟ بہت سارے انسانوں کی زندگی میں ایک مشکل آ جاتی ہے، سب کام صحیح چل رہا ہے، جو چاہ رہے ہیں وہ نہیں ہوگا، بہت ہوتا ہے، پوری طاقت لگا لی، جان مار لی، ادھر سے ادھر سے سفارش پیسہ سب استعمال کر لیا، پھر بھی نہیں ہو کے دے رہا۔ ایک بندہ آیا آیت اللہ بہجت کے پاس، اس نے کہا صاحب میں جوان ہوں، شادی کرنا چاہتا ہوں، شادی نہیں کر پا رہا، کیا کروں میری شادی ہو جائے؟ کہنے لگے اول وقت نماز پڑھو، اول وقت نماز پڑھو۔ اس نے کہا صاحب اس سے میری شادی کا کیا تعلق ہے؟ عجیب بات کہی انہوں نے، عجیب بات کہی، کہا اگر تم اللہ کی بندگی اول وقت کرو گے، تمہارے سارے کاموں کو خدا اول وقت کروا دے گا، تمہارے کاموں کو خدا اول وقت کروائے گا، تمہارے کاموں کی ذمہ داری خدا اٹھائے گا۔ کیوں؟ تم نے خدا کی بندگی کی ذمہ داری اٹھا لی۔ صحیح ہے۔ اچھا اب کیا ہم کیا ریکمینڈ کریں بھائی؟ ایک تو ہم کون ہوتے ہیں ریکمینڈ کرنے والے، لیکن ہم جو اپنی طرف سے مشورہ دیں گے وہ یہ کہ بھائی آپ اپنی زندگی میں اگر چاہتے ہیں آپ کا یقین بڑھتا رہے، اور دوسرا فائدہ آپ کی زندگی میں جو کام رکے ہوئے ہیں وہ تھوڑا آسان ہو جائیں، ٹھیک ہے، تو آپ صرف ایک کام شروع کر لیں، اور یہ جو میں ایک کام کہہ رہا ہوں چھوٹا نہیں ہے، یہ بہت بڑا کام، وہ کیا ہے؟ اول وقت نماز پڑھ لو، بس اگر کسی بندے کو سعادتیں چاہیے ہوں آسانی اپنی زندگی کے اندر اس کو پکڑ لیں. کتنے لوگوں نے اس کے تجربے کیے ہیں؟ کروڑوں نے. لاکھوں کا معاملہ نہیں، کروڑوں کا معاملہ ہے. کر چکے تجربے، زندگیوں میں دیکھ چکے، آج کی بات نہیں ہے، سینکڑوں سال سے یہی ہو رہا ہے، یہ سب تجربے ہو چکے. تو آپ مزید اپنا وقت ضائع نہ کریں. آپ بوڑھے ہیں، جوان ہیں، جیسے بھی ہیں، اول وقت کے اوپر جائیں اور آپ پھر اپنی زندگی کے اندر، میں کاموں کو تو بعد میں کہہ رہا ہوں، یقین کو پہلے کہہ رہا ہوں. آپ کا یقین بڑھنا شروع ہو جائے گا. کام جو نپٹیں گے وہ دوسری نعمت ہے، یقین بڑی نعمت ہے، یقین بڑی نعمت ہے. درود بھیجے گا محمد و آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم. اول وقت کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ فقہا نے اپنی کتابوں میں لکھا ہوا ہے، توضیح المسائل، توضیح المسائل کے اندر بھی لکھا ہوا ہے. آپ نے پتہ نہیں کتنی دفعہ واٹس ایپ وغیرہ پہ بھی دیکھا ہوگا، مثلا فجر کی نماز کا ایک ٹائم ہوگا، اس کے 20 منٹ 25 منٹ کے اندر اندر اول وقت ہوتا ہے. مثلا ظہر عصر کا ایک ٹائم ہے، فرض کر لیجئے یہاں پہ ظہر میرے خیال میں 12:24 تھا، آج کتنا تھا سمجھ لو، ایک گھنٹے کے اندر اندر اول وقت ہے تقریبا. اسی طرح مغرب کے بعد کوئی 40-50 منٹ ہے جو اول وقت ہے. آپ اپنی زندگی میں سنبھال لو. اچھا، آپ ضروری ہے کہ عصر کو عصر کے وقت میں پڑھنا، عشاء کو عشاء کے وقت میں نہیں، اگر آپ زہر کے ساتھ بھی پڑھ لو کہ وہ بھی اول وقت شمار ہوگا، روایات ہیں ہمارے پاس، تو اس کا ثواب ختم نہیں ہوگا آپ کا. جماعت کے لیے انتظار کر رہے ہیں تو بہتر ہے یا اول وقت پڑھیں؟ جماعت کا انتظار کرنا بہتر ہے، فقہا کہتے ہیں جماعت کا انتظار کرنا بہتر ہے. اگر جماعت نہیں پڑھ رہے تو پھر اول وقت پڑھ لو، تاکہ انشاءاللہ آپ کی زندگی میں یقین بڑھنا شروع ہو جائے. اور بس میں اس سے زیادہ اصرار نہیں کروں گا آپ کی خدمت میں، کہ یہ سمجھ لیں اگر آپ نے اور میں نے اپنی زندگی میں جتنی جلدی اس کو شروع کر دیا تو زندگی کو صحیح راستے پہ چلانے کی چابی آپ نے گھما لی، صحیح چلتی رہے گی. اور خدا نہ کرے نعوذ باللہ تعالیٰ اگر اس میں گڑبڑ کی، پھر یہ سمجھ لو ایک پاؤں اٹھاؤ گے اور دو پتھر سامنے آ گئے، یہ پھنسے. اچھا آپ کہیں گے نہیں مولانا ہم نے دیکھا ہے کچھ لوگ ہیں جو بالکل نماز نہیں پڑھتے، ان کے کام بالکل صحیح ہوتے رہتے ہیں. ہاں یہ ممکن ہے، یہ بالکل پاسبل ہے. یہ کس کے ساتھ ہوتا ہے؟ یہ اس کے ساتھ ہوتا ہے جس سے خدا یہ کہتا ہے اب تیرا میرا کوئی کھاتا نہیں ہے، جو تیرا ہے وہ یہیں پہ کلیئر ہے، اس کے ساتھ یہ ہو جاتا ہے. پھر خدا اس سے کہتا ہے تجھے دنیا چاہیے تھی. قرآن کریم ارشاد فرماتا ہے بعض لوگ ہم سے کہتے ہیں ربنا آتنا فی الدنیا، معاملہ ختم، اے خدایا ہمیں بس دنیا میں دے، وہ بھی کیا دے چھوڑ دے، بس دنیا میں دے، بھر بھر کے دیتا رہے، حلال حرام گندا سندا سب دے دے. خدا کہتا ہے میں ان کو دنیا میں بھر بھر کے دوں گا، پھر آخرت میں میرا ان کا کوئی حساب نہیں، پھر میں ان کو آخرت میں بتاؤں گا. یہ قرآن کریم نے لکھا. تو آپ یہ کہیں گے بھائی میں نے دیکھا ایک آدمی نماز بھی نہیں پڑھتا، گناہ بہت کرتا، اس کے سارے کام صحیح ہوتے ہیں. ہاں بالکل پاسبل، یہ قرآن کریم کے مطابق ہو سکتا ہے. کوئی دیندار ہو اسے کیا کرنا چاہیے؟ صحیح اول وقت پڑھے. دیکھو ایک آخری بات اور عرض کروں، ہم لوگ جو یہاں پہ آئے ہیں ہم چاہتے ہیں ہمارے اندر حسینی رنگ آ جائے، ہم ایک حسینی کلر اپنے اندر کریٹ کرنا چاہتے ہیں. جو جتنا اہل بیت کی تعلیمات پہ چلے گا اس کے اندر وہی کلر آنا شروع ہو جائے گا، اور یہ جو ہماری برزخ گزرنی ہے نا یہ اس کلر کی بیس پہ گزرنی ہے. اندر وہ کلر نہیں ہوا تو برزخ میں ان کے ساتھ نہیں ہوں گے، پھر برزخ اندر کے کلر پہ گزرنی ہے. کبھی موقع ملا تو آپ کی خدمت میں اس پہ عرض کروں گا. اللہ نے آپ کو اور ہمیں بہت اچھا موقع دیا، ہمارے دلوں میں محبت ڈال دی. آپ دیکھ رہے ہیں میں ہر روز پہلے اس پہ شکر کرتا ہوں، کیونکہ مجھے یہ سمجھ میں آیا ہے جتنا بھی وقت گزارتا جا رہا ہوں مجھے کہ میرے جیسے کے پاس موت اور موت کے بعد کے لیے سوائے اس محبت کے اور کوئی بڑا سہارا نہیں ہے. اعمال سہارا نہیں ہے، اعمال میں بہت نقص ہے، ہماری عبادتیں کیسی ہیں آپ کو پتہ ہی ہے، نمازیں کیسی ہیں آپ کو پتہ ہی ہے. ایک چیز سچی ہمارے پاس ہے، وہ اہل بیت کی محبت ہے. یہ بڑی سچی پاکیزہ ہمیں محبت دے دی خدا نے، اس کے ہمیں احسان مند نہ ہوں تو پھر کیا ہوں؟ یہ لطف خدا ہے. کیا نشانی ہے کہ یہ لطف نصیب ہوا یا نہیں ہوا؟ نہیں کہہ سکتے، یہ تو جب مریں گے تو صحیح پتہ چلے گا. لیکن ہاں اتنا ہم خدا سے کہہ سکتے ہیں، خدایا جب ہم حسین پہ روئیں تو تو ہمارے دلوں کو دیکھ. ہم امام حسین کے لیے روئے یا نہیں روئے، یا کسی اور کے لیے روئے؟ کون کس کے لیے روتا ہے؟ ماں باپ کو انسان بہت چاہتا ہے، ماں باپ مرتے ہیں تو روتا ہے، اولاد کو بہت چاہتا ہے انسان، کسی کی اولاد مر جائے تو اس پہ بہت روتا ہے. کب تک روئے گا؟ کب تک روئے گا؟ ایک وقت آتا ہے کہ اس کو آہستہ آہستہ آرام آنا شروع ہو جاتا ہے. امام حسین کی محبت ہے، ایسی محبت خدا نے ڈالی. پوری دنیا میں جہاں کہیں بھی جاتے ہیں، بعض اوقات رلانے کے لیے بس چھوٹے چھوٹے اشارے کافی ہو جاتے ہیں. جب لائٹ بند ہوتی ہے تو میں کہتا ہوں بس یہ سوچ لو ایک زندان میں ایک بچی بیٹھی، آج مرثیہ پڑھنے والے نے مولا سید سجاد کا بھی نام لیا. کربلا کو آج کی شب تیار ہونا شروع ہو گئی ہے. اللہ عزو الحمدللہ رب العالمین، آپ نے عزا خانے سجائے ہوئے ہیں، آپ نے عزاداری کا بندوبست کیا ہوا ہے. یہ آپ نے بندوبست کس امید پر کیا ہے؟ یہ آپ نے اس امید پر کیا ہے کہ انشاءاللہ مادر حسین ہم پر بھی نظر کریں گی انشاءاللہ، ان کا لطف و کرم ہمارے حق میں بھی شامل ہوگا. بڑی عجیب بات ہے، سید الشہداء اپنی والدہ سے الوداع کر کے آئے تھے، اپنی والدہ کو الوداع کیا تھا. لیکن یہ تاریخ نے بار بار بتایا کہ ماں نے بیٹے کو الوداع نہیں کیا تھا، ماں تو بیٹے کے ساتھ ساتھ آئی ہے. آج امام حسین کربلا پہنچے ہیں، گویا آج سید طاہرہ کربلا آ گئے. سید الشہداء کربلا بڑا عجیب معاملہ ہے، بہت عجیب وقت ہے. آپ کسی سے یہ کہیں کہ بھئی یہاں تمہاری موت ہونی ہے، تو وہ موت ہونے کی جگہ کو سن کر تڑپ اٹھے گا، دور جائے گا، نعوذ باللہ تعالی. یہ سید الشہداء کا عجیب معاملہ ہے، بچپن سے پتا تھا کہ میں کربلا میں شہید ہوں گا اور علی اکبر کو لے کر آ گئے، علی اکبر کو لے کر آ گئے، سب کو قربان کرنے کے لیے لے کر آ گئے، کیونکہ اللہ کے سامنے ایسی قربانی دینی تھی جس کی کوئی مثال نہ ہو، جس کی کوئی نظیر نظر نہ آئے کہیں پہ دنیا بھر کے اندر. تو سید الشہداء علی اکبر جیسے کو لے کر آ گئے. اللہ اکبر. کربلا سے تھوڑے فاصلے پر سید الشہداء گویا کچھ لمحے کے لیے خواب میں ایک منظر دیکھتے ہیں اور فرماتے ہیں انا للہ و انا الیہ راجعون. انسان جب مصیبت میں ہوتا ہے تو کوئی اس کا سہارا بنے، یہ بڑی بات ہوتی ہے. جب سید الشہداء کو انا للہ کہتے سنا تو سب سے پہلے علی اکبر آئے، کہا بابا آپ نے کلمہ استرجاع پڑھا، آپ نے انا للہ پڑھا؟ کہا ہاں بیٹا میں نے خواب دیکھا ہے کہ کوئی یہ کہہ رہا ہے یہ قافلہ جا رہا ہے اور موت اس کے پیچھے پیچھے آ رہی ہے، علی اکبر نے دیکھا کہ میرے بابا کے دل پر غم طاری ہوا ہوا ہے، شاید یہ سوچ کر کہ میں مارا جاؤں گا، تو علی اکبر نے اپنے بابا کی ہمت بڑھائی اور فوراً اپنے والد سے کہا کہ بابا مجھے یہ بتائی، الاسنا علی الحق، کیا ہم حق پر نہیں ہیں؟ امام نے فرمایا ہم قطعاً حق پر ہیں. تو علی اکبر نے کیا بہادری دکھا کر کہا، پھر مجھے پرواہ نہیں میرے اوپر موت کیسے آئے، پھر مجھے پرواہ نہیں مجھے موت کیسے آئے، بس میں نہیں مصائب پڑھ سکتا علی اکبر کے، لیکن علی اکبر آپ کو تو پرواہ نہیں ہے، لیکن حسین نے بھی وہ منظر دیکھنا ہے، وہ منظر امام حسین نے بھی دیکھنا ہے. بڑا سخت منظر تھا. علی اکبر تو اتنی آسانی سے کہہ گئے، کوئی سید الشہداء کے دل سے پوچھے کہ بیٹا تو تو اتنی آسانی سے کہہ گیا، تجھے نہیں معلوم مجھ بوڑھے نے جب وہ منظر دیکھا تو کیا گزری میرے کربلا. بسنا شروع ہو گئی، کربلا آ گئے، زمین کربلا پہ پہنچے، سید الشہداء نے پوچھا اس جگہ کا نام کیا ہے. ابن طاؤس نے لحوف کے اندر ایک روایت مختلف انداز میں کی ہے، نفس المحموم میں شیخ عباس قمی نے بھی ایک اور انداز میں اس کو بیان کیا ہے. تو بیان کرنے والا کہتا ہے کہ اس نے آ کر کہا کہ مولا اس کو نہروا کہتے ہیں. امام نے پوچھا کوئی اور نام ہے اس کا؟ اس نے کہا اس کو طف بھی کہتے ہیں. فرمایا کوئی اور نام ہے؟ کہا اس کو شط الفراد بھی کہتے ہیں. فرمایا پھر کوئی اور نام ہے؟ اس نے کہا اس کو کربلا بھی کہتے ہیں. فرمایا ھذا مقام کرب و بلا، یہ کرب اور بلا کا مقام ہے، رنج اور امتحان کا مقام ہے. ہا ہنا محط رحالنا، یہیں ہمارا قافلہ رکے گا. ہا ہنا مسفک دمائنا، یہیں ہمارا خون بہے گا، یہیں ہماری قبریں بنیں گی. امام نے مصائب کے کچھ جملے پڑھے، لیکن عزیزو بہت سارے جملے نہیں پڑھے. نہیں کہا یہی میرا لاشا بابا ہوگا، نہیں کہا. جو تو جاننے والی بی بی زینب کبری سلام اللہ علیہا وہ تڑپ اٹھی کہ میرے بھائی نے یہ کیا کہہ دیا. بس وہاں سے گریہ کی آوازیں بلند ہوئیں، بی بی زینب کو تسلی دلائی، اور سید الشہداء نے ایک اگلا قدم اٹھایا، وہاں رہنے والے لوگوں کو بلایا. تو لوگوں نے بتایا کہ یہاں ایک قبیلہ ہے بنی اسد، اس کی ایک شاخ یہاں پر رہتی ہے. کہا بنی اسد کے لوگوں کو بلاؤ. بنی اسد کو بلایا اور کہا دیکھو ہم نواز رسول ہیں اور ہم یہاں پر رکنے کا ارادہ کر رہے ہیں. انہوں نے کہا مولا زمین ہماری زمین ہے، ہم آپ کو اجازت دیتے ہیں، آپ ہماری زمین کے اوپر قیام فرمائیں. کہا نہیں، ہمارا کچھ وقت رکنے کا ارادہ نہیں ہے، ہم نے یہاں ہمیشہ کے لیے رکنا ہے، ہم اس زمین کو خریدنا چاہتے ہیں. وہ بے بس ہو گئے امام کے اصرار کے سامنے، ایک رقم لے لی. امام نے اس کے لیے تیاریاں کیں اور کہا دیکھو بنی اسد، ہم نے تم سے زمین خرید لی اور زمین کے پیسے تمہیں دے دیے، لیکن اس زمین کی نگہبانی کی ذمہ داری تمہیں دے رہے ہیں. بنی اسد سے پیسے دے دیے، زمین لے لی، اور اس کے بعد کہا تم ہی اس زمین کی دیکھ بھال کرو گے. انہوں نے کہا مولا جو آپ حکم فرمائیں. کہا بنی اسد تمہیں دیکھ بھال میں تین کام کرنے ہوں گے، تین کام کرنے ہوں گے. ایسے آپ مولا سید الشہداء کے نام پہ آئے ہیں نا، تین کام کرنے ہوں گے. فرمایا کہا بنی اسد نے مولا آپ حکم فرمائیں، اب ذرا سننا. کہا جب ہمارے جنازے بے گور و کفن دیکھو تو دفنا دینا. اب بنی اسد بھی گریہ تاری ہو گیا، ارے مولا ایسا وقت آئے گا آپ کا جنازہ بے گور و کفن. کہا ہمارے جنازے بے گور و کفن دیکھو تو دفنا دینا. انہوں نے کہا مولا حکم کی اطاعت ہوگی. عجیب بات کہی. کہا دیکھو زمین تمہارے پاس رہے گی، لیکن کبھی میرے لاشے کے اوپر، کبھی میری قبر کے اوپر ہل مت چلانا، یہ نشان باقی رہے گا، میرے ظاہر آتے رہیں گے قیامت تک کے لیے. یا اللہ خدا سب کو نصیب کرے، اس دنیا میں ظاہر بنائے، اس دنیا میں ظاہر بنائے انشاءاللہ. کہا میرے ظاہر قیامت تک آتے رہیں گے، میری قبر کا خیال کرنا. انہوں نے کہا مولا حکم کی اطاعت ہوگی. تیسری بات تو بڑی ہی عجیب بات ہے، بڑی ہی عجیب بات ہے. اب میں جب یہاں پہ اندر داخل ہوتا ہوں تو سامنے ایک سبیل لگی ہوتی ہے جس میں لوگوں کو پانی پلایا جا رہا ہوتا ہے. عجیب بات ہے, امام حسین تو بھوکے رہے, امام حسین تو پیاسے رہے, اور ولی حضرت نے کہا دیکھو میری زیارت کرنے والا آئے تو اس کو بھوکا نہ چھوڑنا, اس کو پیاسا نہ چھوڑنا, اس کو 3 دن تک کھانا کھلانا. ارے مولا قربان آپ کے اوپر, خود علی اصغر کو پیاسا شہید کروا لیا. لعنة الله على القوم الظالمين وسيعلم الذين ظلموا أيام انقلب ينقلبون. ما تنهي صاحبنا.